من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، محترم سامعین کرام، جس طرح سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں دیگر کتب کی کیسٹس پیش کی گئیں، اسی طرح سے آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب درس اخلاق بھی کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ مومنین کرام زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں. پہلا درس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں رکاوٹ پھر نہ آ جائے. جس طرح کے امام خمینی نے فرمایا ہے، اہم اہم باتیں بار بار بتانے کے قابل ہوتی ہیں، اس طرح ان کا اثر بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید میں اسی لیے اہم اہم باتیں بار بار تکرار ہوئی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ امام خمینی کے احکامات کی پابندی کریں، ان کو معمولی نہ سمجھیں. وہ بہت سی مصلحتیں دیکھ اور موقع محل دکھا کر بات کرتے تھے. حال ہی میں یونیورسٹیوں، کالجوں کے طلبہ اور دینی طلبہ کے درمیان اتحاد کا دن منایا گیا، جسے روز وحدت کہا جاتا ہے. روز وحدت منایا گیا. اس دن کی مناسبت سے امام خمینی نے فرمایا ہے کہ اس انقلاب کے ذریعے آپ نے رضا خان اور اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے. ان کی کوشش تھی کہ یونیورسٹی کے طلبہ دینی طلبہ سے کٹ کر رہیں اور ان دونوں کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت کی ایک دیوار بنی رہے. اس انقلاب کے ذریعے آپ نے وہ رکاوٹ ہٹا دی ہے. اب آپ دو ایسی طاقتیں ہیں جو باہم شیر و شکر ہیں. اب آپ ڈٹ کر سامراج کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سازشوں کو ایک ایک کر کے ناکام بنا سکتے ہیں. خیال رکھیے، اجنبیت کی وہ رکاوٹ آپ دونوں طاقتوں کے درمیان حائل نہ ہو جائے. ہم ایک دوسرے سے جدا کیوں ہوں؟ یونیورسٹی کے طلبہ اور میڈیکل کالج کے طلبہ جس طرح خدمت خلق کرتے ہیں، اسی طرح دینی مدارس کے طلبہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ایک طالب علم انجینئر بن کر قوم کی خدمت کرتا ہے تو ایک طالب علم مولوی بن کر قوم کی خدمت کرتا ہے. بس شعبے مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہے. ہر کوئی اپنے شعبے کا ماہر ہے. اگر دنیاوی علوم کے کسی شعبے میں کوئی ماہر ہو تو اسے اسپیشلسٹ کہتے ہیں. اسی طرح دینی علوم کا بھی ایک شعبہ ہے جس کے ماہر کو مجتہد کہتے ہیں. ڈاکٹر اگر بدنی امراض کے علاج میں ماہر ہوتا ہے تو مجتہد روحانی امراض کے علاج میں ماہر ہوتا ہے. جس طرح بدن یا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح نفس یا روح کو بھی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. بس جس طرح جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے مجتہد سے رجوع کرنا ضروری ہے. سب خدمت خلق کر رہے ہیں اور سب کا مقصد ایک اور نیک ہے. جب ایسی بات ہے تو ہم ایک دوسرے سے جدا کیوں؟ ایک نا اہل ڈاکٹر، چونکہ امام خمینی کا فرمان ہے اس لیے اتنا تو ہو کہ ہم ہفتے میں ایک دن اس جگہ جمع ہوں. اس طرح دینی اور دنیاوی علوم کے طلبہ کے درمیان اجنبیت کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور پھر سے آنے نہ پائے گی. اس فرمان میں امام خمینی کا ایک اور مقصد بھی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ دنیاوی علوم کے طلبہ کو اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب سے روشناس کرایا جائے. اگر یونیورسٹی کے طلبہ مہذب نہ ہوں تو اس کا نقصان ایک عام غیر مہذب آدمی کی نسبت زیادہ ہے. معاشرے پر پڑھے لکھے آدمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی طرف بہت سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اگر وہی بد تہذیب ہو اور اخلاقی اصولوں سے ناآشنا ہو تو وہ ایک عام بد تہذیب آدمی کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. پہلوی شاہ ایران کے زمانے میں ڈاکٹر احمدی ایسا ہی ایک شخص تھا جو شاہ کے مخالفوں کو ایک ہی انجیکشن لگا کر قتل کر دیا کرتا تھا. البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دینی علوم میں ماہر لیکن اخلاقی اصولوں سے کجروی اختیار کرتا ہو. دین کا علم رکھنے والا ایسا شخص بھی معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. آقا نوری جیسے مجاہد کو سزائے موت دینے کا فتویٰ زنجان کے رہنے والے ایک مجتہد نے تو دیا تھا. تعلیم بھی اور تربیت بھی. بس تعلیم کے ساتھ نفس کی تربیت بھی ضروری ہے. ڈاکٹر یا مولوی بننے کے ساتھ ساتھ آدمی بننا بھی ضروری ہے. پیغمبروں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ تعلیم سے پہلے اور تعلیم سے زیادہ تربیت کو اہمیت دیتے رہے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورہ جمعہ آیت 2. اور رسول ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے, خدا کتاب خدا اور حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہو اور بس تعلیم ہی تعلیم ہو, تعلیمی اس گدھے کی مانند ہوتا ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہوں. کمثل الحمار یحمل اسفارا یہ بھی سورہ جمعہ کی 5 آیت ہے, یعنی ایسا آدمی اس گدھے کی طرح ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. بلام باور ایک ایسا ہی پڑھا لکھا گدھا تھا, اتنے زیادہ علم کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دے رہا تھا. جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں علمی لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام پر برتری رکھتا ہوں. قرآن مجید میں بلام باور کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ سورہ اعراف کی آیت 176 ہے, یعنی وہ اس کتے کی مانند ہے کہ اگر اس کو دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہے اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. مختصر یہ کہ تعلیم سے زیادہ اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ دینا چاہیے. یہ کام خواہشات کو دبائے بغیر ممکن نہیں ہے, اس کے لیے کچھ ریاضت درکار ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے, یہ میرا نفس ہے جس پر میں ریاضت کرتا ہوں, اور یہ میری ریاضت ہے جس کے سبب سے میرا نفس قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا اور مطمئن ہوگا. غور و فکر پہلا قدم ہے. نفس کو مہار کرنے کے لیے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. آسانی سے نفس قابو میں نہیں آتا ہے. تہذیب حاصل کرنے کے لیے راہ یہی ہے کہ آدمی غور و فکر کرے, علم حاصل کرے اور اسی پر عمل کرے. غور و فکر کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. بارہا غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. مثلا یہ غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آدمی پہلے اپنی ذات پر غور کرے, یہ دیکھے کہ وہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہو جائے گا, یہ دیکھے کہ آج وہ کس حالت میں ہے اور کل اس کا کیا حال ہوگا, یہ سوچے کہ کہاں سے آیا ہے, کس لیے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے. اپنی اصلیت کے بارے میں غور و فکر. ہم سب نجیس پانی کا ایک ایک قطرہ ہی تو ہے. خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ ضَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ سورہ طارق کی آیت 5-6-7 ہے. یعنی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. وہ اچھلتے ہوئے پانی منی سے پیدا ہوا ہے جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے. ایسی فکر کا بہت فائدہ ہے. اگر انسان یہ بھی دیکھے کہ اس کا بدن کتنا عجیب و غریب بنا ہے, حالانکہ وہ پہلے ایک قطرہ تھا, تو اسے قدرت خدا کے سامنے اپنا دل بھی جھکتا ہوا نظر آئے گا. بدن کیا ہے؟ پورا ایک کارخانہ ہے, بلکہ بدن کا ہر عضو ایک کارخانہ ہے. دل صاف خون اور فاسد خون کو الگ کرتا رہتا ہے. جگر کے بھی کئی کام ہیں. انسان کے بدن میں رگوں کا ایک باقاعدہ جال بچھا ہوا ہے اور خون ہر وقت ان رگوں میں دوڑتا رہتا ہے. ہر عضو ایسا ہے کہ اس پر غور کرنے سے حیرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. آنکھ کان ناک سے لے کر اندرونی اعضا تک ہر عضو قدرت خدا کا ایک شاہکار نظر آتا ہے. ایک بڑا مصور کہتا ہے کہ اچھی تصویر بنانے کے لیے ایسی جگہ ضروری ہے جو ہلتی جلتی نہ ہو. کاغذ ایسی جگہ پر ہو جس کے نیچے کی سطح ہموار ہو, کاغذ پر بھی روشنی پڑ رہی ہو, اور جس چیز کی تصویر بنانی ہے وہ بھی روشن جگہ پر ہو. ایک کاغذی تصویر بنانے کے لیے ایسی متعدد شرطیں ہیں. اب قدرت خدا کا خدا دیکھیے کہ اس نے ایک قطرے سے ایک مجسم انسان بنا ڈالا, اور وہ بھی تاریکی کے 3 پردوں کے اندر تشکیل کا یہ عمل ہوا. ایک پردہ تو پیٹ ہی ہے, دوسرا پردہ بچہ دانی ہے, اور تیسرا پردہ بچہ دانی کے اندر ہوتا ہے جو بچے کے ساتھ شکم مادر سے خارج ہوتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث سورہ زمر کی آیت 6 ہے. وہ خدا تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسرے قسم جمے ہوئے خون کی پیدائش سے 3 اندھیروں پیٹ رحم اور جھلی میں پیدا کرتا ہے. خدائے قادر نے احسن الخالقین نے انسان بنایا تو بھی ایسی جگہ پر جو ٹھہری ہوئی حالت میں نہیں ہے. ایک تو پیٹ ہر وقت ہلتا جلتا رہتا ہے اور پھر پیٹ کے اندر بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے. ایسی جگہ انسان کی تشکیل ہوئی ہے اور وہ بھی ایسی تشکیل کے بادام جیسی پیاری پیاری آنکھیں ہیں, کشتی جیسی نرم اور نازک ابرو ہے, غرض ہر پہلو سے بہترین تصویر کشی ہوئی ہے. اگر انسان سوچے کہ اس سے بہتر شکل کسی عضو کی کیا ہو سکتی ہے تو وہ خود لاجواب ہو کر رہ جائے گا. تمام مصلحتوں اور تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ نقاشی ہوئی ہے اور اندر کا حال بھی انتہائی حیرت انگیز ہے. سنوبر کے پتے جیسا دل بنایا ہے. اگر دل کی کوئی اور شکل ہوتی تو ویسا کام نہ کرتا جیسا کر رہا ہے. اپنے آپ سے شناسائی خدا سے شناسائی کی ایک راہ ہے. خدا کی قدرت بے انتہا ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. خدا ہر چیز پر قادر ہے, اسی لیے اپنے وجود پر غور کرنا معرفت خدا حاصل کرنے کی ایک راہ ہے. اس طرح بنیادی عقائد خود بخود پختہ ہو جاتے ہیں, تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے, دل قدرت خدا دیکھ کر ہر وقت سجدہ ریز نظر آتا ہے. اس طرز فکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو بندہ ہونے کا احساس رہتا ہے, وہ بندگی کی طرف آمادہ رہتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے خدا کی وجہ سے ہے اور وہ پورا کا پورا خدا کی ملکیت ہے. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا, یہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے. یعنی بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. آدمی اس طرح غرور و تکبر کا بھی شکار نہیں ہوتا, خود کو دوسروں سے برتر و بہتر نہیں سمجھتا. یہ جانتا ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو وہ خود بھی نہ ہوتا. خدا اگر اسے طاقت و توانائی نہ دیتا تو وہ کچھ بھی نہ کر سکتا, ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتا. زندگی اور موت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کی زندگی ہے تو بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتا, اگر اس کی موت لکھی ہے تو وہ خود کو موت سے بچا نہیں سکتا. محمود اور ایاز. سلطان محمود اور اس کے غلام ایاز کا قصہ سننے کے قابل ہے. ایاز ایک ذہین شخص تھا, معرفت رکھنے والا شخص تھا, اتنا اچھا آدمی تھا کہ سلطان محمود جیسے بادشاہ کی خصوصی توجہ اس پر تھی اور تمام کاموں کے سلسلے میں وہ ایاز پر بھروسہ کرتا تھا. بڑے بڑے رئیس اور جاگیردار قسم کے درباری جلتے تھے کہ ایک غلام بادشاہ کا اتنا مقرب آدمی بن گیا ہے. ایک دن انہوں نے سلطان محمود کو رپورٹ دی کہ ایاز نے شاہی خزانے میں چوری کی ہے اور چوری کا مال اپنے کمرے میں مقفل کر رکھا ہے. وہ ہر کچھ دن بعد تنہا وہاں جاتا ہے اور کسی دوسرے کو وہاں جانے نہیں دیتا. کچھ دیر بعد دوبارہ تالا لگا کر باہر نکل آتا ہے. اس طرح تو وہ شاہی خزانہ خالی کر دے گا. سلطان کو اس رپورٹ پر اعتبار نہیں آیا. البتہ اس نے ان بڑے درباریوں کو ایاز کی حقیقت وہ عظمت بتانے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایاز کا مقفل کمرہ کھول دیا جائے اور تالا توڑ دیا جائے. پھر جب سب لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا تو کمرے میں پرانے طرز کا ایک فل بورڈ رکھا تھا, ایک پھٹا پرانا جوڑا تھا, سخت قسم کی ایک چیل تھی اور پرانی کھال کا ایک ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا. بس اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. حاسد درباریوں کا جی نہیں بھرا, انہوں نے شوشہ لگایا کہ کمرے کے فرش کے نیچے خزانہ ہوگا. آخر مزدوروں کو بلایا گیا اور کمرے کی خوب کھدائی ہوئی. جتنا زیادہ کھودا گیا حاسد درباریوں کے چہرے پر اتنی ہی زیادہ رسوائی کی گرد آ دی گئی. تھک ہار کر سب بیٹھ گئے تو سلطان نے ایاز کو بلایا. کچھ بیکار سی چیزوں کو کمرے میں رازداری کے ساتھ مکفل رکھنے کا سبق پوچھا. یہ کہہ کر ڈانٹا بھی کہ کیوں اس طرح تم دوسروں کو بدگمانی کا موقع دیتے ہو. ایاز نے عرض کیا, میں پہلے جھاڑیاں چننے والا ایک بہت غریب آدمی تھا اور اب یہ حال ہے کہ سلطان کا وزیر بن چکا ہوں. اپنے پہلے زمانے کی یادگار چیزوں کو میں نے اسی لیے اٹھا رکھا تھا تاکہ اپنی اصلیت نہ بھولوں. میں اس کمرے میں جایا کرتا تھا, خود سے کہا کرتا تھا, ایاز تو وہی جھاڑیاں چننے والا آدمی ہے, یہ تیرا وہی پرانا لباس ہے. آج جو تو شاندار لباس پہنے ہوئے ہے تجھے غرور نہیں کروانا چاہیے, کجروی اختیار نہیں کرنا چاہیے, خیانت اور ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ سن کر سلطان محمود غزنوی بہت خوش ہوا. اس کی نظر میں ایاز کا رتبہ مزید بڑھ گیا. یہ تو ہر فرد کی داستان ہے. ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت نہ بھولے، یہ نہ بھولے کہ وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اگر کچھ ہوا تو بھی اس کا وجود پانی کے ایک گندے قطرے پر مشتمل تھا، اگر آج وہ جیتا جاگتا ایک مکمل انسان ہے تو احسن الخالقین رب العالمین کی مہربانی ہے۔ امام خمینی نے کیا خوب فرمایا ہے، صدر مملکت بنی صدر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ملت نے اسے پیرس سے وطن واپس بلایا ہے، وزیر اعظم محمد علی رجائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ملت نے اسے جیل سے رہائی دلائی ہے، ان لوگوں کو ان کا عہدہ کہیں فریب کا شکار نہ کر دے۔ غفلت بدترین بلا ہے۔ معرفت رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے کہ غفلت بدترین بلا ہے، خدا سے غافل ہونا سخت نقصان دہ ہے۔ نسوا اللہ فانسوہم انفسہم، یہ سورہ حشر کی 19ویں آیت ہے، یعنی وہ لوگ خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک ہم الفاسقون، ایسے ہی لوگ تو بد کردار ہیں، جی ہاں ایسے ہی لوگ ایسے امور میں مگن رہتے ہیں جو ذات سے اور روح سے بے ربط ہوتے ہیں، مال دنیا شان و شوکت اور دنیا بھر کی سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں، کھانے پینے نفسانی خواہشات کا پیٹ بھرنے، اقتدار کی حوث کرنے اور شان و شوکت دکھانے میں سارا وقت گزار دیتے ہیں، ایسے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ روح کی ضروریات کا خیال دل میں لانے تک کی فرصت نہیں ملتی، دوسروں سے دنیا داری میں آگے بڑھ جانے کی دھن لگی رہتی ہے، شہرت کا چسکا پڑ جاتا ہے اور جس بات کا دھیان نہیں آتا وہ شریعت کی پابندی ہے، حالانکہ اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ صرف خدا کے لیے دنیا دار آدمی خدا کو بھول جاتا ہے اور خدا کے علاوہ سب کچھ اسے یاد رہتا ہے، اس لیے کہ دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے اور خدا کے علاوہ وہ ہر چیز کے آگے جھکا جاتا ہے، گویا ہر چیز اور ہر شخص کے لیے خضوع خشوع پیدا کر لیتا ہے، حالانکہ یہ صرف خدا سے مخصوص ہونا چاہیے تھا، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرح خدا کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو اور صرف خدا ہی سب سے بے نیاز ہے اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے، امیر طبقہ غریب طبقے پر برتری نہیں رکھتا ہے، خدا کے نزدیک برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ یہ بالکل بےہدہ اور غلط بات ہے کہ ایک انسان دوسرے کا ہر جائز و ناجائز حکم میں تابع ہو کر رہ جائے اور افسر اور ماتحت دونوں نفسانی خواہشات کے غلام ہی نظر آئیں۔ تقویٰ کا راستہ آزادی کا راستہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہر کسی کا مالک خدا ہے اور ہر کوئی خدا کی ملکیت ہے، پس مولا فرما رہے ہیں اگر آدمی خدا کا تقویٰ اختیار کرے، خدا ہی سے ڈرے، ہر بات میں حکم خدا مد نظر رکھے تو یہ تقویٰ اسے دیگر لوگوں کی وجہ حاکمیت سے آزاد کر دیتا ہے۔ متقی شخص نہ صرف یہ کہ دوسروں کا غلام نہیں بنتا بلکہ اپنے نفس کا بھی غلام نہیں بنتا، نفسانی خواہشات کا سیر ہو کر نہیں رہ جاتا۔ شیخ بھائی عال اللہ مقامہ فرماتے ہیں، غیر متقی شخص اگر تقویٰ اختیار کر لے تو آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب تک تو وہ ایک کتے کو سجدہ کر رہا تھا اور وہ کتا اس کا نفس ہی تو تھا۔ آدمی اگر بادشاہ بننا چاہے تو اسے اس راہ میں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور کس کس کی غلامی اپنانی ہوتی ہے۔ محمد رضا شاہ کو آپ لوگوں نے فراموش نہیں کیا ہوگا، امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے امریکی صدر کے ساتھ کھینچی گئی اس کی ایک تصویر دیکھی جس میں ایک غلام کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نفس کی غلامی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور اس میں ہر طرح کی ذلت ہوتی ہے۔ آدمی کو دنیا میں یہ اختیار ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے یا نفس کا غلام ہو کر بسر کرے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، تم چاہو تو زندگی کو زندگی قرار دے دو اور موت کو موت، یعنی چاہو تو اس طرح زندگی گزارو جس طرح زندگی کا حق ہے اور چاہو تو زندگی کو موت کے مانند بنا ڈالو۔ جی ہاں، نفس کی غلامی نفس کی موت ہے اور اس غلامی سے آزاد ہو کر رہنا ہی اصل زندگی ہے۔ البتہ غلامی صرف ایک خدا کی شائستہ ہے، بندگی کے لائق صرف ذات خدا ہے، یہ بڑے لوگ بڑے نہیں ہیں، بڑا صرف خدا ہے۔ 14 قسمیں، نفس کو آراستہ کرنا، تزکیہ نفس یا روح کو پاک و پاکیزہ بنانا، دراصل نفس کو بیجا خواہشات کی قید سے رہا کرنا ہے، تزکیہ نفس کے سلسلے میں جتنی تاکید قرآن مجید میں موجود ہے اتنی تاکید کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوئی ہے. ایک سورہ شمس ہی کو لے لیجئے, اس میں خداوند عالم 14 قسمیں کھا رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے کہ وہی نجات کا حقدار ہے جس نے تزکیہ نفس کیا, اور جس شخص نے اسے آلودگی میں چھوڑ دیا وہ گمراہی میں پڑ گیا. سورہ شمس آیت 1-10 تک. بس ہم کو خود سازی کی کوشش کرنی چاہیے, خود کو یعنی اپنے نفس کو آراستہ اور پاکیزہ بنا کر رکھنا چاہیے. نہ دوسروں کی غلامی ہو اور نہ اپنے نفس کی غلامی ہو. پابندی ہو تو صرف حکم خدا کی پابندی ہو. حکم خدا کی حد میں رہتے ہوئے جس قدر آزادی میسر ہے وہی حقیقی آزادی ہے, ورنہ انسان اندر اور باہر ہر طرف سے غلام ہو کر رہ جاتا ہے. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے, غور و فکر کو بدن کی خلقت کے راستے پر لگانا چاہیے تاکہ اس راہ سے ہم معرفت خدا کی ابتدائی منزل تک پہنچ سکے, قدرت خدا سے آشنائی پیدا کر سکے اور خود پرستی یا غرور و تکبر چھوڑ سکیں. دوسرا درس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل کی قوت. خدا تعالی نے انسان کو کئی مختلف صلاحیتیں دی ہیں, ہر صلاحیت کسی نہ کسی مقصد کے تحت عطا کی ہے. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صلاحیت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کی خاطر وہ عطا کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اپنی اس صلاحیت کے فائدے اور مقصد سے محروم رہے گا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کی تمام دیگر صلاحیتوں سے زیادہ عظیم ہے. علم اخلاق کی اصطلاح میں اس صلاحیت کو عقل کی قوت کہتے ہیں. انسان کو اسی قوت کی وجہ سے حیوان پر امتیاز حاصل ہے. البتہ انسان اسی وقت دیگر حیوانات سے ممتاز ہے جبکہ وہ عقل کی قوت اس کے اصل مقصد میں لگائے. اس قوت کا اصل مقصد غور و فکر ہے, اپنی ذات پر غور و فکر, اپنی ابتدا اور اپنی انتہا پر غور و فکر, اپنے خالق کے سلسلے میں غور و فکر, اپنے آخری انجام کے متعلق غور و فکر. اگر عقل کی قوت ایسی غور و فکر میں لگائی جائے تو انسان کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے. انسان کو سعادت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. معرفت خدا کی سعادت, عبادت خدا کی سعادت, دنیاوی اور اخروی نعمتوں کی سعادت, جنت کی سعادت اور قرب خدا کی سعادت, یہ ہے مقصد خلقت انسان. اگر عقل کی قوت اپنے اصل مقصد میں استعمال نہ ہو تو یہ قوت کجروی کا شکار ہو جاتی ہے, انسان کو چالاکی اور مکاری کی راہ پر ڈال دیتی ہے. ایسی صورت میں انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, بلکہ تمام مخلوقات سے اس کا رتبہ پست ہو کر رہ جاتا ہے اور آخر کار وہ اصل جہنم میں ہوتا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یہ سورہ ملک کی آیت 10 آیت ہے. یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم بات سنتے یا غور و فکر کرتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. پس انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ پہلے کیا تھا. خدا نے ایک نجیس قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا, اس کو سیڈل سے لوتھڑی کی شکل میں دی, اس میں ہڈیوں کا جال بچھایا, پھر ان ہڈیوں پر گوشت کو پروان چڑھایا. جب تمام آزاد اچھی طرح بن گئے تو اسے روح عطا کی اور پھر اسے دنیا دیکھنے اور دنیا میں سعادت کی فکر کرنے کے لیے بھیج دیا. اس طرح غور کر کے وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے, اور یہی معرفت نجات و سعادت کی ایک بنیادی کلید ہے. خالق و مخلوق. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آیا کوئی چیز خود بخود بغیر کسی خالق کے پیدا ہو سکتی ہے؟ عقل یہی جواب دے گی کہ نہیں, ہر مخلوق کے لیے خالق کی ضرورت ہے. مرحوم سید ابن طاؤس کتاب کشف المحجہ میں فرماتے ہیں, یہ نہ صرف عقل کہتی ہے بلکہ انسان کی فطرت بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے. 2-3 سال کا بچہ اگر بیٹھا ہو اور آپ اس کے پیچھے سے جا کر ہاتھ بڑھائیں اور ایک دلچسپ چیز اس کے سامنے رکھ دیں تو اس چیز کی طرف باقاعدہ متوجہ ہونے سے پہلے وہ 2-3 سال کا نا سمجھ بچہ فطری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھے گا یہ چیز لایا کون ہے. ایک اور بات, انسان
عقلی اور فطری طور پر جان سکتا ہے کہ مخلوق میں جو کمالات ہیں وہ خالق کے کمالات بھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل رکھنے والے انسان کا خالق دانا اور حکیم نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی اور حیات دینے والا خالق محض مادہ ہو اور زندگی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت اور توانائی ادا کرنے والا خالق خود قادر نہ ہو.
ایک چھوٹی سی گھڑی کو لے لیجئے, اس کی مشین کس طرح باقاعدہ کام کرتی ہے. اسے دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ گھڑی ایجاد کرنے والا شخص بہت سمجھدار اور عقل والا ہے. البتہ اس کی عقل اس کی حد میں ہے. اب آپ اس پوری کائنات کو لے لیجئے, باقاعدہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. ہر چیز اپنے محور پر درست گردش کر رہی ہے. کوئی ستارہ یا سیارہ زمین سے نہیں ٹکراتا, اور زمین میں بھی انسانی ضرورت کی ہر چیز مناسب مقدار میں موجود ہے. ہر چیز ضرورت کے آنے مطابق خلق ہوئی ہے. اتنا بڑا نظام کائنات لامحدود علم و قدرت کی قدرت کے بغیر ہو نہیں سکتا. پس اس کائنات کا خالق لامحدود علم و قدرت رکھتا ہے. خود کائنات کی حد اور سرحد انسان نہیں بتا سکتا, تو خالق کائنات کی صفات کی کیا حدیں ہوں گی. خود بدن کا کارخانہ ایک چلتا پھرتا عجائب گھر ہے. سر سے پیر تک انسان اتنے مناسب اعضاء کے ساتھ خلق ہوا ہے کہ ہر ایک کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی انسان اتنے مناسب انداز میں بنا ہے کہ رگ رگ میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے. غرض ایسی بے شمار چیزیں انسان کو دنیا میں ملیں گی جس سے وہ معرفت خدا حاصل کر سکتا ہے. ناخن کی اہمیت, ناخن ہی کو لے لیجئے, بظاہر بیکار نظر آتے ہیں, بار بار بڑھ جاتے ہیں تو کاٹنا پڑتا ہے, لیکن یہ بھی بے مقصد نہیں ہے. ناخن اگر نہ ہو تو انسان بھاری چیزیں نہ اٹھا سکے. ناخنوں کی وجہ سے انگلیوں کی ہڈیوں کو سہارا ملتا ہے اور انسان بھاری چیز اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے. آپ ایسے آدمی سے پوچھیں جس کا ناخن اکھڑ چکا ہو, وہ گواہی دے گا کہ بھاری چیز اٹھانے میں اسے دقت ہوتی ہے. اور جس طرح بال بڑھ جاتے ہیں تو کاٹنا پڑتا ہے, اسی طرح ناخن بھی ہیں. پسینہ اور پیشاب پاخانہ بھی اسی حکم میں ہیں. دراصل آدمی جو کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کا کچھ حصہ بدن کا جز بن جاتا ہے اور باقی حصہ اس مذکورہ چیزوں کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے. اب ناخن کی شکل میں غذا کا جو حصہ بدن سے خارج ہوتا ہے اس میں بھی مصلحت ہے. ناخن یا بال اگر پرانے ہو جائیں تو ٹوٹ پھوٹ جائیں, لیکن اگر اندر سے ابھرتے رہیں اور باہر سے کٹتے رہیں تو ان کی تازگی اس حد تک برقرار رہتی ہے کہ وہ انسان کی ضرورت کے عین مطابق بنے رہتے ہیں اور خوبصورتی بھی باقی رہتی ہے. پاؤں کا تلوہ, بہار الانوار جلد نمبر 14 میں ایک حدیث ہے کہ ہندوستان کا غیر مسلم حکیم مدینہ منورہ آیا, امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ علم و حکمت کی ہر بات جانتا ہے. حضرت نے اس سے سوال کیا, یہ پاؤں کا تلوہ درمیان سے اندر دبا ہوا کیوں ہے؟ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا, پھر کہنے لگا میں نہیں جانتا, آپ خود بتا دیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اگر پیر کا تلوہ ہموار اور سپاٹ ہوتا تو چلنا مشکل ہو جاتا, اب جو یہ اندر دبا ہوا ہے تو اس کے باعث پیدل چلنا آسان ہے. امام نے ایک پتھر کی مثال بھی دی اور فرمایا, زمین پر رکھا ہوا ایک پتھر اگر پورا کا پورا نیچے زمین سے لگ رہا ہوتا تو اسے اٹھانا ایک ایسے پتھر کی نسبت زیادہ مشکل ہے جس کے کنارے زمین سے لگ رہے ہوں اور کہیں کہیں وہ نہیں لگ رہا ہو, اور ایسے پتھر کو بھی اٹھانا آسان ہے جس کے کنارے گول ہوں. لیور یا ڈنڈے وغیرہ کے ذریعے ایسے پتھر کو زیادہ آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے, اور ایسا پتھر اٹھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے جس کی نچلی سطح مکمل طور پر زمین سے لگ رہی ہو. یہی وجہ ہے کہ پیر کے تلوے میں گولائیاں بھی موجود ہیں. کیا وہ نہیں جانتا؟ اللہ یعلم من خلق, یہ سورہ ملک کی 13 آیت 3 آیت ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ اسے کس نے خلق کیا؟ کیا اس کا خالق محض مادہ میٹر ہے؟ کیا یہ بات اس کے عقل ماننے پر تیار ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ ہم ہر جگہ گئے, چاند پر بھی گئے, دیگر سیاروں کے پاس سے بھی گزرے, لیکن ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں کہ تمہاری بینائی اور دیکھنے کی قوت بہت محدود ہے, تمہاری عقل کی رسائی ان چیزوں تک بھی ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے ہو مگر جن کا تم اقرار کرتے ہو. تم ہوا نہیں دیکھتے مگر تم اس کا اقرار کرتے ہو. تم جانتے ہو کہ پورے کرے ارض کو ہوا گھیرے ہوئے ہے. تمہاری سونگنے کی قوت چیزوں کا وجود پہچاننے کے سلسلے میں تمہاری بینائی سے پڑھ کر ہے. تم پھول دیکھ سکتے ہو مگر اس کی خوشبو دیکھ نہیں سکتے. خوشبو کا وجود تمہارے سونگنے کی قوت نے دریافت کیا ہے. غرض ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں تم دیکھے بغیر تسلیم کرتے ہو
ہو، بجلی کی قوت کا تم انکار نہیں کر سکتے، حالانکہ تم اسے دیکھتے نہیں ہو جو تاروں میں دوڑا کرتی ہے۔ پس یہ کہنا معقول نہیں ہے کہ جو چیز ان آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہے۔ قیامت کی بات، انہ علی رجعہ لقادر، یہ سورہ طارق کی آٹھویں آیت ہے۔ بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ خدا پر اور اس کے وجود پر فکر کرنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی عظیم کائنات کا انجام کیا ہوگا، اتنی عظیم کائنات خلق کرنے کا آخر کوئی مقصد تو ہوگا، اتنی مخلوقات کی خلقت بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی دنیا اور اس کے تمام لوازمات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ہیں۔ اب کیا انسان کو محض اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کھائے پیے سوئے بچے پیدا کرے اور مر جائے؟ یہ تو سب نامعقول لگے گا۔ اگر انسان کی خلق کا یہی مقصد ہے تو افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنین کی یہ 115 آیت ہے۔ یعنی تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے؟ واقعا اگر قیامت نہ ہو تو پوری کائنات کی خلقت لغو اور نامعقول قرار پائے۔ آدمی اس لیے پیٹ بھرے کہ خالی کرنا ہے اور اس لیے پیٹ خالی کرے کہ دوبارہ بھرنا ہے، تو یہ نامعقول نہیں تو اور کیا ہے؟ پس انسان کی خلقت کا مقصد کچھ اور ہے، اس کی منزل کوئی اور ہے۔ انسان محض اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان کسی اور عالم کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ عالم منزل مقصود نہ ہو اور یہی دنیا منزل مقصود ہو تو یہ انسان کی شان کے خلاف ہے۔ اگر پیغام وہی نہ ہو تب بھی عقل کہتی ہے کہ جس دنیا میں اتنی تکلیفوں، اتنی زحمتوں، اتنی بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تب کہیں جا کر کچھ سہولتیں انسان عارضی طور پر حاصل کر لیتا ہو، ایسی دنیا اس کی منزل مقصود قرار پانے کے لائق نہیں ہے۔ فکر کی پرواز بار بار بتاتی ہے کہ انسان فطری طور پر لامحدود کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنی ہمت کی بے قرار حدود کو چھونا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور فکر کی حدوں کے عین مطابق راحت ہی راحت ہو۔ اگر کوئی کہے کہ مٹی بن جانے کے بعد انسان اس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب اسی مذکورہ آیت میں ہے، انہ علی رجعہ لقادر، جس خدا نے انسان کو معدوم سے موجود بنایا ہے، جو پہلے تھا ہی نہیں اسے وجود بخشا ہے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ بکھرے ہوئے مٹی کے ذرات دوبارہ جوڑ کر اسی انسان کو زندہ کر دے۔ ایک بھائی سے اگر کہا جائے کہ الماری بناؤ تو وہ پہلے لکڑی اور کیلے وغیرہ فراہم کرے گا اور پھر بنانے بیٹھے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ ان لوازمات کے بغیر الماری بناؤ تو وہ یہی کہے گا کہ یہ تو مجھ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مادہ میٹر موجود تو ہو، اسے دوسری شکل کا مادہ بنانا آسان ہے، لیکن مادہ ہی موجود نہ ہو تو مادہ کو وجود میں لا کر کوئی چیز بنانا نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ بس عدم سے وجود بخشنا جب خدا کے لیے ممکن ہے تو بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنا بھی بالکل ممکن ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، یہ سورہ حجر کی 21 آیت ہے۔ ہمارے ہاتھوں ہر چیز کے بے شمار خزانے بھرے پڑے ہیں اور ہم اس میں سے جچی تلی مقدار بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا خدا کی قدرت و حکمت کا ایک نمونہ ہے، ہر چیز جچی تلی اور مناسب مقدار میں موجود ہے۔ یہ دنیا خدا کے خزانے غیب سے نکالا ہوا ایک سکہ ہے، گلستان قدرت کے بے شمار پھول میں سے ایک خوش نما پھول ہے جس سے طرح طرح کی خوشبو بکھرتی رہتی ہے۔ خزانے قدرت میں خوشبوؤں کا جو ذخیرہ ہے اس میں بہترین خوشبو محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ وہ خوشبو دراصل جنت ہی کے لائق ہے، لیکن محدود مدت کے لیے اس دنیا کو بھی بقدر ظرف اس کی چھوٹ سے استفادہ کا موقع حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت کی خوشبو 2000 کی مسافت تک چھوٹتی رہتی ہے۔ خود بہشت خدا کے خزانے قدرت کا ایک سکہ ہے، قدرت کے پھیلے ہوئے بے قرار باغ کا ایک انتہائی خوشبودار پھول ہے۔ پھر خزانے قدرت کتنا بڑا ہوگا؟ البتہ ضمنی طور پر ایک مفید روایت بھی نقل کر دوں، ارشاد ہے کہ بہشت کی اتنی زبردست خوشبو ہونے کے باوجود اور بہشت سے باہر اتنی دور تک اس کا پھیلاؤ ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے سونگ بھی نہیں سکیں گے۔ ان میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرتے، مناسب سلوک نہیں کرتے اور جو والدین کے ہاتھ آنکھ ہو جاتے ہیں۔ تقوی کا فائدہ، ارشاد رب العزت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سورہ شعراء کی نئی آیت ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، یہ بھی ارشاد ہے کہ اعدت للمتقین، یہ سورہ آل عمران کی 133 آیت ہے، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، خدا تعالیٰ نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کرتے آئے ہوں، جو دنیا داری میں اور نفسانی خواہشات کی بیجا لپیٹ میں نہ آئے ہوں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ سورہ اعراف کی 176 آئے تھے، لیکن وہ تو دنیا داری کی پستی میں پڑا ہوا ہے اور نفسانی خواہشات کی دلدل میں دھسا جا رہا ہے، قیامت کے دن متقی حضرات کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، یوم تبل السرائر، یہ سورہ طارق کی نئی آیت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن قیامت میں ان چیزوں کی صورت نظر آئے گی، واقعی انسان ایک عجیب چیز ہے، اس میں بھیڑیے جیسی درندگی بھی ہے تو بھیڑ جیسی بزدلی بھی، اس میں خنزیر کی طرح شہوت بھی ہے اور لومڑی کی طرح مکاری بھی، البتہ اس میں فرشتوں کی طرح خیر خواہی اور ہمدردی کی خاصیت بھی ہے، دنیا میں اسے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ بھلے برے کی تمیز کرے اور برے کو چھوڑ کر بھلے ہی کو گلے لگائے، بلندی اور ترقی کی فکر، جس کی زندگی کا سب سے اہم کام پیٹ بھرنا ہو اس میں اور بکرے میں کیا فرق ہے، دنیا سے یوں ہی گزر جاتا ہے، نہ کوئی معرفت نہ کوئی کمال، بس حیوانیت کی حیوانیت اس کی زندگی پر موہت رہتی ہے، ایسا شخص اگر قدرت و اقتدار چاہے تو درندہ بن جاتا ہے اور غرور و تکبر اس کی عادت بن جاتی ہے، کسی کو خود سے برتر دیکھنا اسے پسند نہیں ہوتا، چیتے کی طرح اس پر حملہ کر کے خود سے پست ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا یہ سلوک ہوتا ہے کہ اگر بھوکا نہ ہو تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری صورت میں وہ اس کی زد میں ہوتے ہیں، اس کی نظر میں بلندی اور ترقی کا معیار یہی رہ جاتا ہے، اپنے رقیب کو ہر صورت میں نیچا کر دکھانا اس کا نصب العین بن جاتا ہے، خواہ اسے کوئی جرم کرنا پڑے یا کسی طرح کا بھی ظلم ڈھانا پڑے، شہرت کا طالب انسان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، الغرض جس کی نظر میں راہ خدا نہیں بلکہ کوئی اور راہ ہوتی ہے وہ آنکھ بند کر کے اندھا دھن اس پر چل پڑتا ہے اور آخر کار ہلاکت کی دلدل اسے لے ڈوبتی ہے، لالچ بری بلا ہے، کبھی آدمی مال و دولت کے حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض جانور اسی قسم کے ہوتے ہیں، مثلا چیونٹی جو کچھ ملتا ہے اسے آئندہ کے لیے ذخیرہ کرنے کی دھن میں لگی رہتی ہے، چوہا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، محمد رضا پہلوی تو لاکھوں تومان باہر بھیجتا رہتا تھا تاکہ اگر کبھی ایران چھوڑ دینے کی نوبت آئے تو باقی زندگی وہ عیش سے گزار سکے، لالچ کی صفت بہت سے جرائم کا سبب بنتی ہے، خیانت، چوری، ڈاکہ، ناانصافی، گراں فروشی، ملاوٹ، حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم بھی لالچ کے سبب ہو جاتے ہیں، آدمی خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی حفاظت ہمیشہ کر سکتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سورہ حمزہ کی 3 آیت ہے، انسان نہیں جانتا کہ مال ہو یا اقتدار، شہرت ہو یا آسائش کا کوئی سبب، یہ سب چیزیں فانی ہیں، دنیا ہی میں ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والی نہیں ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں ایسی چیزیں انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، بس ایسی چیزوں کی حرص کرنے سے کیا فائدہ، جستجو ایسی چیز کی ہونی چاہیے جو دائمی طور پر مفید ہو، زندگی بھر جس کا ساتھ یقینی ہو اور زندگی کے بعد بھی جس سے ڈھارس بندھی رہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل خیر ہی تو وہ چیز ہے جو اس لائق ہے، حضرت علی علیہ السلام اپنے غلام قمر کے ساتھ ایک دن بازار گئے، وہاں انہوں نے 2 قمیضیں خریدی، جو قمیض بہتر تھی وہ انہوں نے قمر کو دے دی، قمر نے عرض کیا آپ میرے آقا ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کے لیے بہتر قمیض مناسب ہے، حضرت نے فرمایا مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں خود کو تم پر ترجیح دوں اور خود کو تم سے بہتر سمجھوں، علی بھی مخلوق ہے اور قمر بھی مخلوق ہے، اگر علی کو کوئی منصب ملا ہے تو وہ خدا نے دیا ہے، ورنہ مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، علی کے شیعوں کو علی کی ایسی باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے، دوسروں کو خود سے پست نہیں سمجھنا چاہیے، مادی چیزوں میں لالچ کی حد تک آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، یہ تو پستی کی طرف جانے والا راستہ ہے، بلندی دوسروں کی خدمت کرنے میں مضمر ہے، بلندی تو یہ ہے کہ انسان خود زحمت اٹھا کر دوسروں کو سہولت فراہم کرے، انسانیت یہ نہیں ہے کہ اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کو زحمت میں ڈال دیا جائے، ظاہر حسین کا احترام، نجف میں اشرف کے ایک مجتہد اخون ملا حسین علی کی خدمت میں حسب معمول جب ان کا ایک شاگرد ایک دن پڑھنے آیا تو انہوں نے دریافت کیا، کل رات تم نے کوئی خاص عمل انجام دیا ہے؟ شاگرد نے عرض کیا، جی نہیں، کوئی نہیں۔ جب استاد نے زور دیا تو شاگرد کہنے لگا، رات میں کچھ مہمان کربلا سے نجف عید غدیر کی مناسبت سے زیارت کے لیے آئے تھے، کمرہ چھوٹا تھا، ہم سب مرد ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، شاید آدھی رات کے قریب مجھے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا جس کی وجہ سے میں بیدار ہو گیا، دراصل سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مہمان گہری نیند میں کچھ اس طرح اپنی جگہ بدل چکا ہے کہ اس کے دونوں پیر میرے سینے پر آ گئے ہیں، میں نے سوچا کہ پیروں کو نیچے اتار دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ مہمان بھی ہے، ظاہر حسین بھی ہے اور عالم دین بھی، اور پیغمبر کا ارشاد ہے اکرم الضیف، مہمان کا احترام کرو، لہذا باقی رات میں نے ایسی ہی گزار دی اور مہمان کی نیند میں ذرا سا بھی خلل کا سبب نہیں بنا۔ استاد نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں تم میں ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو کل نہیں تھا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ عمل معمولی ہے؟ کانٹا اور پھول، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دوسروں کو راحت پہنچانے والا، اگرچہ اس سلسلے میں خود اسے زحمت اٹھانی پڑے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا بننا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود دوسروں پر بوجھ بنے، زمین پر گر جانے والے کو پڑھ کر سہارا دینا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود جلدی آگے بڑھ جانے کی فکر میں دوسروں کو گرا دے، بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلانے والا ہونا چاہیے، دوسرے کی روزی پر لات مارنے والا نہیں، دوسرے کا احترام کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر دوسرے کو ذلیل کرنے والا نہیں، فرشتہ صفت بننا چاہیے، درندہ صفت نہیں، فرشتوں کی طرح خیر و رحمت پہنچانے والا بننا چاہیے، جانوروں کی طرح بس اپنی فکر میں مگن نہیں رہنا چاہیے۔ جو شخص دنیا میں بھلائی کرتا ہے آخرت میں بھلائی ہی بھلائی اسے میسر آتی ہے، اور جو شخص دنیا میں برائی کرتا ہے آخرت میں برا ہی نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے، جو شخص دنیا میں فرشتہ صفت ہوتا ہے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ سورہ رعد کی 23 آیت ہے، فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس ملاقات کے لیے آئیں گے، نہ صرف بہشت میں بلکہ قبر میں بھی شب اول سے آتے رہیں گے اور ہر حال میں اس کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں پھول بن کر مفید بھی ثابت ہوا اور کانٹا بن کر تکلیف دینا بنا۔ بشیر و مبشر کون ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی رات قبر میں دو فرشتے مردے سے پوچھ گچھ کے لیے آتے ہیں، ان کا مشہور نام منکر اور نکیر ہے، یہ دونوں لفظ نکر سے نکلے ہیں جس کے معنی ہے تکلیف پہنچانا اور سزا دینا، یہ دونوں فرشتے ایسے مردے کو سزا دیتے ہیں جو دنیا میں کانٹا بن کر رہا ہو، البتہ یہی دونوں فرشتے جنت کی بشارت دینے لگتے ہیں اگر انسان دنیا میں انسان بن کر رہا ہو اور پھول کی طرح غیر مضر ثابت ہوتا رہا ہو۔ مبشر اور بشیر انہیں دونوں فرشتوں کا نام ہے، یہ دونوں لفظ بشارت یعنی خوشخبری سے نکلے ہیں، معلوم ہوا کہ آدمی دنیا میں جیسا بوتا ہے دنیاوی زندگی کے بعد ویسا ہی کاٹتا ہے، کانٹے بونے والا کانٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کشادہ دل ہوتا ہے قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوتا، قبر کے بعد کی منزلوں میں بھی اسے کوئی تنگی نہیں ہوتی، لیکن جو شخص دنیا میں تنگ دلی اور سنگ دلی کا سلوک کرتا ہے قبر اور اس کے بعد کی منزلوں میں اسے تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔